یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دلع لسان صباح نطق تبلج وصرنا قطع الليل المظلم بغيانه تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدبا في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسات مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقل رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالخاص محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر آئمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. 1442 ہجری امام بارگاہ چاردہ معصومین میں منعقدہ عشرہ مجالس کی یہ نویں مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا وہ آثار ولایت ہے. جس آیت کی مسلسل تلاوت کا شرف آپ نے سننا، آیت کو سن کر جس شرف کو حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ سجدہ کی چوتھے نمبر کی آیت ہے. اور اس آیت کی تلاوت کے ذیل میں جو غرض پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آثار ولایت کے عنوان سے جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو خاص اس آیت میں پروردگار عالم اپنے اسم جلالہ سے آیت کا آغاز کرتا ہے، اور پھر اپنی خلاقیت کا بیان اور خلاقیت کے فوراً بعد امر کا بیان کرتا ہے، حکومت کا بیان کرتا ہے کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ تمہارے پاس تمہارے لیے اس کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفیع. افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ افلا، یہ زور دینے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، یعنی اتنی زیادہ واضح بات ہے، اتنی واضح نشانی کو دیکھ کر بھی کیا تم غور نہیں کرتے. گویا ایک نشانی اس آیت سے اور بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ قرآن کریم فقط ثواب لینے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کا جو مقصد ہے، جو علت ہے، وہ غور اور فکر ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا فکر نہیں کرتے. قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے. قرآن فقط اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے صفوں سے ہوا لے کر اور خود شفا لے لے، نہ، قرآن اس طرح کی شفا دینے کے لیے فقط نہیں آیا ہے. یہ تو اس کا اعجاز ہے کہ اس طریقے سے بھی ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم جواب دو. اجیبو یعنی اکنالج کرو، جب وہاں سے تمہیں بلایا جائے تو تم اکنالج کرو. کیوں اکنالج کرو؟ اس لیے کہ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. یعنی اب جو جو نفس جس جس حد تک اللہ اور اس کے رسول کو اکنالج کرے گا، جواب دے گا، اتنی ہی زندگی پائے گا، اتنی ہی زندگی پائے گا. یقیناً پروردگار، ہم نے یہ دیکھا کہ جو زندہ ہے، جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اگر تجھے جواب نہیں دے رہا تو قرآن کی نظر میں مردہ ہے. قرآن کی نظر میں مردہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جواب نہیں دے رہا، زندگی کی رمق نہیں ہے. اور وہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور قبر میں اتار دیا، قرآن کہہ رہا ہے خبردار مردہ نہ کہنا، زندہ ہے. خبردار مردہ نہ کہنا، اور کہنا نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. تحسبن، تحسبن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گمان نہ کرنا. گمان یہ تو شک سے بھی نیچے ہے. اگر پرسنٹیج میں بات کی جائے تو 25% پر گمان ہے، 50% پر شک ہے، 75% پر ظن ہے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ یہ نہ کہا کہ ظن نہ کرنا، یہ بھی نہ کہا کہ شک نہ کرنا، نہ، سب سے نچلا جو لفظ ہے وہ گمان. گمان تک نہ کرنا، کہ گمان تک نہ کرنا یہ مر گیا ہے، زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ صرف یہ کہ جواب دے رہا تھا، ایسا جواب دے رہا تھا کہ گویا جواب دیتے دیتے اس نے اپنی جان دے دی. اسی لیے اب اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ شہید کا ٹائٹل دیا گیا ہے، شہید جو ہما وقت گواہی دے رہا ہو. درود پڑے محمد والے محمد پر. بزرگ بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے. ایک لفظ ہے شاہد اور ایک لفظ ہے شہید. شاہد کا کیا مطلب ہے؟ گواہ. اور شہید کا کیا مطلب ہے؟ گواہ. تو یہ مرنے والا ہے، یہ شاہد کیوں نہیں ہے، شہید کیوں ہے بھائی؟ اگر شہادت کا مطلب گواہی ہوتا ہے تو مرنے والا شاہد ہوگا، لیکن مرنے والا شاہد نہیں، شہید ہے. کیوں؟ دیکھیں قرآن، القرآن یفسر بعضہ بعض. قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے. اگر دقت کریں گے تو یقین کریں وہ حرف آپ کو پوری آیت کی تفسیر کر دے گا. فقط تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے. شاہد گواہ ہے، کسی واقعے کا گواہ ہے. آپ نے کوئی واقعہ دیکھا تھا چار دن پہلے، آپ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ اس وقت جب آپ اس واقعے کی گواہی دیں گے تو کیا وہ واقعہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، واقعہ دیکھا تھا، گویا اب اس واقعے میں اور آپ میں فصل آ چکی ہے، فاصلہ ہو گیا ہے. آپ ماضی میں گزرے کسی واقعے کی گواہی دیں گے، جو ماضی میں گزرے کسی واقعے کی گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد. اور وہ کہ جو گواہی دے رہا ہو اس کو شاہد نہیں، شہید کہتے ہیں. یعنی اس وقت جب اس نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، تمہاری نگاہوں میں لگ رہا ہے مردہ ہے، لیکن ابھی بھی زندہ ہے، گواہی دے رہا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. لغت میں یہ لفظ شہید بھی زندہ ہے. شہید لفظ جو ہے لغت میں، یہ لفظ زندہ ہے. تو جو اس لفظ کا حامل ہوگا اس کی حیات کا ادراک ہم کس انداز سے کر سکیں گے؟ تو گویا عرض کر رہا تھا کہ توحید کا بیان ہوا، خالقیت کا بیان ہوا. اگر گفتگو کو ثقیل نہ ہو تو آسان الفاظ میں یہ کانوں میں بھی آواز آنی چاہیے. مثلا توحید الخالقیہ، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور دقت کریں گے تو خالقیت میں توحید، یعنی کہ الخلق منہ، کہ جو خلق ہے منہ فقط، فقط اسی کی طرف سے خلق ہوگا، یہ کون سی توحید ہو گئی؟ توحید خالقیہ، خالقیت میں توحید. اور اس کے ذیل میں آیت میں پھر بیان ہوا توحید الربوبیہ یعنی تدبیر الکون الیہ الفقط، تدبیر الکون الیہ الفقط، کہ جو کون میں تدبیر ہے، خلقت کے بعد جو تدبیر ہے وہ فقط اس کی طرف سے ہے، یعنی وہی خلق کرے گا اور وہی تدبیر کرے گا۔ اس ہی کے ذیل میں اگر اس کو کھول دیا جائے بات کو، تو پھر اس انداز سے سمجھ میں آتی ہے کہ توحید المالکیہ والحاکمیہ التکوینیہ، اب یہ بات مکمل ہو گئی کہ حاکمیت اور تکوینی امور میں امر کا استحقاق، کہ فقط وہی اور وہی ہے جو کہ کون میں تدبیر کرے گا، کون میں حاکمیت کرے گا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کائنات، یہ گردش، یہ اس کے حکم سے ہوگی، اس کے تابع ہوگی۔ اور اس کے ذیل میں توحید الحاکمیہ التشریعیہ والتقنینیہ، یہ جو لفظ ہے تقنینیہ، یہ کیا ہے کہ اب اس ہی کے ذیل میں، اس ہی کے زیر اثر قوانین خلق ہوں گے، یہی قوانین بھی خلق کرے گا، قانون بھی یہی بنائے گا، اور اس قانون کا اطلاق اشیاء پر اس ہی کی ربوبیت کے دائرے میں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ خلق یہ کرے گا اور قانون کوئی اور بنائے گا۔ بہت توجہ، یہاں تک کہ جو انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ جاری ہوگا، یہ انبیاء بھی قانون بنائیں گے نہیں، پہنچائیں گے، یہ قانون پہنچائیں گے اور ان قانون کی تشریح کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام عصمت پر ہیں اور اس قانون کو اس مخلوق سے بہتر جانتے ہیں اور اس کی شرح میں غلطی نہیں کریں گے، اس لیے ان کا حق ہے کہ قانون کی شرح بیان کریں۔ قانون بنانا، قانون یعنی پروردگار نے جو قانون بنایا ہے وہ اس کو پہنچائیں گے۔ یہ کون سا قانون ہوگا جو آپ کو بتائیں گے؟ سوال، یہ جو قانون آپ کو بتائیں گے یہ کون سا قانون ہوگا؟ بھائی یہ قانون تو وہ ہے جو کہ کافر بھی تحقیق کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قانون ہے۔ مثلاً جیسا میں نے گزشتہ برس بھی عرض کیا تھا، لا آف ڈیفیوژن قانون ہے، مثلاً کہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ، بچے پڑھتے ہیں فزکس میں، کیا قانون ہے؟ اگر یہاں پر مثال کے طور پہ روم اسپرے کر دیا جائے، تو میں جیسے ہی یہاں پر روم اسپرے کروں گا تو وہ جو دور بیٹھے ہیں وہ کچھ دیر کے بعد اس کی خوشبو سونگنے لگیں گے۔ کیسے؟ بھائی خوشبو تو یہاں پہ ابھی چھڑکی تھی، یہ وہاں کیسے چلی گئی؟ تو قانون کیا کہے گا؟ اچھا خوشبو کو کس نے بتایا کہ تمہیں وہاں جانا ہے؟ خوشبو کو کس نے بتایا؟ چائے لی، چائے میں آپ نے شکر کو گھول دیا، ابھی جیسے ہی گھولنا شروع کیا تو جو چائے تھی اس میں مٹھاس نہیں تھی، لیکن جوں جوں یہ گھلتی گئی پوری چائے میں مٹھاس ہو گئی، ایسا ہی ہوا۔ تو یہ دونوں مماثلت کیا ہے؟ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ جو ہے، یہ لا ہے، یہ قانون ہے، اور اس کے اوپر سائنسدان کو اتنا یقین ہے کہ اس قانون کو درک کرنے کے بعد اس نے اپنی ایجادات کر لیں اسی قانون کے تحت۔ یہ جو اسموک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اسموک ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اسموک کہاں ہوتا ہے؟ ڈیٹیکٹر کے پاس نہیں، اسموک کہیں اور ہوتا ہے، اور جو اسموک پھیلنا شروع ہوتا ہے ڈیٹیکٹر اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور بزر بچ جاتا ہے۔ تو اس کو یقین ہے نا کہ اگر اسموک ہوگا تو یہاں تک آئے گا، اس تحریک پر اس کا اعتقاد ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اعتقاد ہے۔ یہ قانون قانون تکوینیہ ہے، یعنی کون میں قانون ہے۔ پس عزیزو، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے اس نے ہماری زندگیوں کو گزارنے کے لیے بھی کوئی قانون بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، توجہ رکھیے گا۔ بس اب اگر مالی اعتبار سے اسلامی قوانین کو دیکھ لیا جائے تو یہ زکوٰۃ کیا شے ہے؟ زکوٰۃ یعنی کہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ. تمہارے پاس پیسہ جمع ہو گیا ہے, جس کا حق ہے اس کی طرف پلٹا دو. تم قدرت مند ہو, اس قدرت مند ہونے کا حق کیا ہے کہ جو ناتواں ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے دو. یہ وہی قانون ہے, لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ جو لا آف ڈیفیوژن ہے وہ تو اجباراً ہوگا, وہ تو ہو کر رہے گا. اس کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. لیکن اے حضرت انسان, جو قانون ہم نے تیرے لیے بنایا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اس قانون پر اپنے اختیار سے عمل کر, تاکہ جو جتنا عمل کرتا جائے گا اپنے کمال کی طرف رشد کرتا جائے گا. درود پڑے محمد والے محمد. یہ ہے خدا کی ولایت. اس نے تکویناً قانون یعنی کون کا قانون بھی بنایا. ذرے کے اندر بھی دیکھا تو گردش ہو رہی ہے. غور کیا کبھی آپ نے, ایٹم کو کھولیے تو اندر کیا ہے. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا, مجھے آج بھی یاد ہے, ہمیں پڑھایا جاتا تھا ایٹم از دی اسمالسٹ پارٹیکل آن ارتھ. یہ پڑھا تھا ہم نے. اس زمانے میں ایٹم کے اندر کی چیز نظر نہیں آئی تھی. پھر ایٹم کے اندر بھی دکھنے لگا, کہا اس کے اندر تو جو ہے الیکٹران ہوتے ہیں اور وہ تو موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. الیکٹران جو موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہوتے ہیں. ہیں اچھا, یہ ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں, ان کو دیکھیں, ان کی بھی موومنٹ ہے, گردش ہے. ذرے کے اندر بھی گردش ہے, ذرے کے باہر بھی گردش ہے. یہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے, وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. عموماً اگر دیکھیں تو صرف کلاک ہی ہے جو کلاک وائز ہے, باقی سب اینٹی کلاک وائز ہے. اب میں کتنی چیزیں گن پاؤں. تو بہرحال دیر از آلویز ایکسیپشنل, دیر ہیں کچھ نہ کچھ جگہوں پر, لیکن عموماً قانون یہی ہے کہ اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہو رہی ہے, گردش ہو رہی ہے, اور ہمہ وقت ہو رہی ہے. ذرے ذرے میں, کسی بھی ذرے کو چیرے گردش نظر آئے گی. کون ہے جو ان کو بتا رہا ہے کہ گردش کرو؟ کس نے انہیں بتایا کہ یہ طریقہ ہے تمہارا گردش کا؟ کون ہے جو ان کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ نہ ایٹم اپنے نیوکلس میں, نہ الیکٹران اپنے نیوکلس میں گر رہا ہے, نہ نیوکلس کو چھوڑ کر جا رہا ہے. مولا علی نے ارشاد فرمایا اسی انداز سے سیاروں کو دیکھ کر, وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ, اور اس نے قرار دیے ہیں مختلف آربٹس کہ جس کے اندر اپنے اپنے آربٹس میں یہ سیارے گردش کر رہے ہیں. مدار کا کنسپٹ اس وقت مولا علی دعائے سبا میں دے رہے ہیں. کس انداز سے؟ اے مسلمان, ذرا آل محمد کے آثار پر دقت تو کر. یہ تجھے کہاں کی بات بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خلقت کو جانتے ہیں, یہ حقیقت کو جانتے ہیں, یہ قانون بیان کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنی ولایت کو اس انداز سے بیان کیا. تین طرح کی ولایتوں کو بیان کر دیا. اب ولایت پروردگار کی اس آیت میں تو دکھ رہی ہے, لیکن عمومی طور پر تین انداز کی ولایتیں قرآن میں نظر آ جائیں گی. بہت توجہ رہے. پہلی ولایت, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومنوں میں سے بعض مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. آیت ہے سورہ توبہ, مومنین آپس میں اولیاء ہیں. اب یہاں پر اولیاء کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ یہاں پر اولیاء کا مطلب دوست لیا جائے گا, مددگار لیا جائے گا, نصرت کرنے والا لیا جائے گا. آپس میں ایک دوسرے کے کنسرنز ہیں, ایک دوسرے سے ریلیشن شپس ہیں. یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی اولیاء کے معنی میں یہاں پر آئے گا, یہ معنی اولیاء کا یہاں پر لیا جائے گا. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, سورہ ممتحنہ پہلی آئے, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, ہمارے دشمنوں کو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم, وہ دشمن فقط ہمارا نہیں ہے, وہ دشمن ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے. اپنے دشمن کو تو اپنا ولی نہ بناؤ. یعنی جو خدا کے مقابل پہ لایا جائے گا, بہت توجہ, یعنی خدا کو چھوڑ کر جو ولایت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ خود خدا کا بھی دشمن ہے, تمہارا بھی دشمن ہے. جسے ہماری سرپرستی حاصل نہیں ہے اگر وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو کیا ہے؟ دشمن خدا۔ چنانچہ وہ جو طاغوت کی ولایت ہے وہ کون سی ولایت ہے؟ کھول کر بیان کر دیا کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاء ہم طاغوت، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ طاغوت کہتے کسے ہیں؟ جو طاغی ہو۔ طاغی کسے کہتے ہیں؟ جو سرکش ہو، جو خدا کے مقابل پہ سرکشی کرے طاغی کہلائے گا۔ اب طاغوت کس کا نام ہے؟ طاغوت کس چڑیا کا نام ہے؟ طاغوت ہر اس شے کا نام ہے جو خدا کے سامنے سرکش کر دے، جو خدا کے سامنے سرکش کر دے وہ طاغوت ہے۔ بت کس کا نام ہے؟ بت کسی لکڑی اور پتھر سے بنے مجسمے کا نام نہیں ہے۔ فقط ہر وہ شے بت ہے جو تمہیں خدا سے دور کر دے، جو تمہیں خدا کی عبادت سے دور کر دے، جو اس کی ربوبیت سے تمہیں دور کر دے، جو تمہیں خدا تک پہنچنے سے دور کر دے وہ بت ہے۔ بس پہلے زمانے میں ہوتے ہوں گے لکڑی اور پتھر کے بت، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب ہر جگہ ویسے ہی بت نظر آئیں۔ اب اگر کسی کے نظر میں اس کا اپنا مقام بہت اہم ہو کہ ارے ہم اس مجلس میں آئے، ہمارے لیے سامنے کی جگہ نہیں رکھی، تو اس کا یہ جو میں ہے، یہ میں اس کے لیے بت ہے جو اسے خدا تک پہنچنے میں روک رہا ہے۔ اس کی من ہر وہ جگہ مجھے یہ کام نہیں، ہماری چیز کو پیچھے کر دیا گیا، ہماری فلانا ہمارا فلانا جھنڈا پیچھے ہو گیا۔ یہ جھنڈا آپ کے لیے بت تھا، تم نے جھنڈے کو آگے کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا یا خدا کی رضا کے لیے یہ کیا تھا؟ اگر خدا کی رضا کے لیے کیا تھا تو جھنڈا آگے ہو یا پیچھے ہو، تمہاری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر فقط دکھانے کے لیے ہی کیا تھا تو پھر یہ بت ہوگا۔ عزیزو، ہماری مجلس تمہاری مجلس، ہماری شبی تمہاری شبی، یہ کیا ہے؟ ہمارا زلجنہ تمہارا زلجنہ، اللہ اکبر۔ زلجنہ تو امام حسین علیہ السلام کا ہوگا، یہ میرا اور تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو فرش بچھا رہے ہیں کیا آپ بچھا رہے ہیں؟ یہ خام خیالی ہے۔ یہ مجلس برپا ہو رہی ہے اس وقت یہاں، یہ ہم کر رہے ہیں، یہ خام خیالی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ کوئی ہے جو کروا رہا ہے، کوئی ہے جو کھڑا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کے نظروں کے سامنے آپ نے فرش بچھایا ہے، کوئی وارث عزا زندہ ہے کہ جس کے سامنے یہ عزا ہو رہی ہے۔ ہم ایک وسیلہ بن رہے ہیں، یوں کہیے پروردگار کا لطف ہے کہ ہمارے ذریعے سے یہ کام انجام پا رہا ہے۔ ہم نہیں ہوں گے کوئی اور یہ کام کرے گا، کوئی اور نہیں ہوگا کوئی اور یہ کام کرے گا۔ فرش عزا بھیجتا رہے گا، عزاداری ہوتی رہے گی، فخر کریں خود پر۔ اسی لیے عموماً کنونشنل انداز یہ ہے کہ آخری مجلس میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ان کا شکریہ، ان کا شکریہ۔ جس دن ہم اپنی ذاتی کوئی مجلس برپا کریں گے تو اس میں ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، لیکن یہ فرش حسین کا، یہ فرش زہرا کے لال کا، جس کا فرش بچھا ہے وہ جانے، اس کا اجر جانے، جس نے جس انداز سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے وہ جانے، اور پیاسے حسین کی والدہ جانے۔ ان سب کی توفیقات کے لیے ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اسی ولایت کے ضمن میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من قول لا الہ الا اللہ مخلصا، یہ ہے وہ خلوص، بہت توجہ، من قول لا الہ الا اللہ مخلصا، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا خلوص کے ساتھ، اس کا مطلب جانتے ہیں کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ ادا ہو رہے ہیں۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بہت سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جس نے مخلصا، جس نے خلوص سے کہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ واخلاص ان يحجزه لا اله الا الله عما حرم الله عز وجل، کہ اس لا الہ الا اللہ کا جو احترام ہے، جو حق ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے جس شے کو حرام کیا ہے اس سے بچا جائے۔ ایک جملے میں اگر کسی کی نصیحت کرنی ہو کسی کو تو یہی نصیحت ہے کہ جو خدا نے حرام کیا ہے اس سے بچو۔ اس کے اندر تمام امور آ گئے، جو خدا نے حرام کیا ہے اس سے بچو، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے فرمایا نیشاپور میں آپ کے اور میرے آٹھویں آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہ سلام صلی اللہ، یہ حدیث سلسلہ تو ذہب کے لاتی ہے، یعنی ایسی حدیث کہ جس کی اسناد کے اندر کوئی غیر معصوم نہیں ہے، معصوم نے معصوم سے روایت کی۔ اور کیا روایت کی؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخلا حسنی آمن من عذابی، کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امان پا گیا۔ پروردگار، یہاں تک کی تو حدیث موجود ہے، اس کے بعد آپ نے محمل کا پردہ گرا دیا، چند قدم سواری آگے گئی، سواری کو پھر روکا، پردہ ہٹایا، یہ جو محدثین حدیث نقل کر رہے تھے یہ دوڑے دوڑے پھر سواری کے پاس آئے۔ اب امام نے فرمایا وبشرطھا وشروطھا وعن من شروطھا، کہ اس کلمے کی ایک شرط ہے اور اس شرط کی کچھ شرائط ہیں، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ بھائی آپ یہ کہتے کہ اس کلمے کی شرائط ہیں اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، میں یہ نہیں کہا، بہت توجہ، بشرطھا وشروطھا وعن من شروطھا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کی ایک شرط ہے، لا الہ الا اللہ کی جو ایک شرط ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، اور اس ایک شرط کی پھر کچھ شرائط ہیں کہ جو بارہ ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں ان بارہ شرائط میں سے آٹھویں شرط ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی قبول ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام اس قلعے میں داخلے کی شرط ہے، جب تک ائمہ علیہم السلام کی ولایت میں نہیں آ سکیں گے تب تک کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ نہیں قرار پائے گا۔ قلعہ کیا کرتا ہے؟ قلعہ حفاظت کرتا ہے۔ تمہاری حفاظت کس معنی میں؟ یعنی اگر تم ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا، وگرنہ ایمان رخصت ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ لیکن یہاں پر جو شرط لگائی گئی ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد جو عمل انجام دیا جاتا ہے، اس عمل کا اجر و ثواب آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ فقط زیارت کو لے لیجئے، زیارت کا ثواب، بسا اوقات ایک حج اور ایک عمرہ مقبول، دیگر روایات کے اندر سات حج سات عمرہ مقبول کا ثواب، یہاں تک کہ ایک روایت میں 70 حج اور 70 عمرہ مقبول کا ثواب ایک زیارت حسین میں۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث نقل کروں جو اتنی مشہور ہے کہ جو کہ مولا علی کے صدر دروازے کے اوپر جتنی بڑی دیوار ہے اتنی ہی بڑی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی؟ من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کمن زار اللہ فی عرشہ، کہ جس کسی نے قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ایسا ہی ہے کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ کتنا بڑا سا عارفاً بحق ہی، یعنی ان زیارت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو ائمہ اطہار نے شرط دی ہے وہ یہ ہے کہ عارفاً بحق ہی، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرنا۔ عزیزو حدیث میں کیا لفظ ہے؟ حدیث میں قبر الحسین کا لفظ ہے، یعنی جس نے اس قبر کی زیارت کر لی اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، ایسا ہے کہ عرش پر خدا کی زیارت کر لی۔ اب یہ بتاؤ، جو امام زمان کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کر لے، اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا؟ درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اسی ولایت کے لیے، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حق کا پہچان ہے یہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، لیس من شیعتنا من قال بلسانه وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں کہ جو زبان سے ہماری ولایت کا اقرار کرے لیکن ہمارے اعمال کی اقتدا نہ کرے۔ لیس من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے وہ نہیں ہیں جو زبان سے تو انکار اقرار کریں لیکن عمل ان کا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ولکن شیعتنا من واقفنا بلسانہ وقلبہ، شیعہ تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کا قلب اس امر کو جانتا ہے۔ مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں، کس امر کو؟ یعنی کہ ہماری ولایت کو، جس کی لسان اور جس کا قلب دونوں جانتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، وعمل بعمالنا اولئک شیعتنا، اور جن کا عمل ہمارے عمل کے ساتھ ہے، ہمارے عمل کے مقابلے پہ اگر کسی کا عمل ہے، زبان سے لاکھ کہے کہ آپ میرے مولا ہیں لیکن وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، یا علی مثلک فی امتی کمثل سورۃ الاخلاص فی القرآن، اے علی آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے کہ جیسے سورہ اخلاص کی مثال قرآن میں۔ خدا کی قسم یہ ایک حدیث کافی ہے مولا کی ولایت سمجھنے کے لیے۔ اے علی آپ کی حیثیت میری امت میں ایسی ہے کہ جیسی سورہ اخلاص کی حیثیت قرآن میں۔ یہاں تک کی تو حدیث ہے، اب شرح کرتے ہیں سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک تہائی ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی دو مرتبہ پڑھتا ہے تو دو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر کوئی تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے کل قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اے علی آپ کی حیثیت میری امت میں ایسی ہی ہے کہ جیسے سورہ اخلاص کی قرآن میں ہے، یعنی اب اگر کوئی زبان سے کہے گا علی ولی اللہ، اس کا ایک تہائی ایمان مکمل ہے، اور جب ایمان مکمل زبان سے کہنے سے ایک تہائی ہو گیا ہے، زبان سے کہنے کے بعد جب قلب نے بھی گواہی دی دو تہائی ایمان مکمل ہے۔ جب زبان اور قلب کے ساتھ عمل نے بھی گواہی دینا شروع کر دی کہ علی کی ولایت میں ہے، سمجھ جانا پورا ایمان مکمل ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تکویناً وہ حجت ہیں، ولایت تکوینیہ کے ذیل میں وہ حجت ہیں۔ علی کی ولایت چرند پرند نباتات جمادات سب پر لاگو ہوتی ہے، لیکن علی کی تشریعاً ولایت میں مسئلہ ہے، وہ قبول نہیں ہو رہی۔ اگر وہ قبول ہو جائے، خدا کی قسم اگر تمام مخلوقات یعنی کہ تمام انسان اور جن علی کی ولایت پر متفق ہو جاتے، پروردگار جہنم خلقی نہ کرتا۔ کہ جہنم خلق ہی اسی لیے ہوا ہے جو مولا علی کی ولایت سے انکاری ہیں۔ تو مولا علی کی ولایت چرند پرند نباتات جمادات سب پر لاگو ہے اور سب اقرار کرتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے، وقت ہوگا کسی مجلس میں تو فہرست بیان کروں گا کہ کس کس شے نے سب سے پہلے سبقت کی ہے مولا علی کی ولایت کی گواہی دینے کے لیے۔ ابھی فقط تبرکن شوق دلانے کے لیے، تشنا کرنے کے لیے سوال قائم کرو، جانتے ہیں جب پروردگار نے زمین کی طرف ولایت علی کو پیش کیا ہے، سب سے پہلے اس زمین پر جس پر آپ اور میں رہتے ہیں کس خطے نے لبیک کہا؟ شاید ذہن میں آ رہا ہوگا مکہ، شاید ذہن میں آ رہا ہوگا مدینہ، شاید کسی کے ذہن میں کربلا کی زمین بھی آئی ہوگی، لیکن بڑی عجیب ہے، روایت ہے، میں کیا کروں، پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے جس خطے نے ولایت علی ابن ابی طالب پر لبیک کہا وہ کوفہ کی زمین ہے. وہ مسجد، وہ کوفہ. سمجھ میں آیا؟ اب وہ بارواں جو جہاں پر اپنا حکومت قائم کرے گا وہ کون سی جگہ ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر، محمد. بس عزیزوں مختصر کرو، آثار ولایت کے عنوان سے آپ کے سامنے 8 تقاریر کر چکا تقریباً، اور یہ آج نوی تقریر ہے. اس ولایت کے آثار کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو اب چونکہ وقت نہیں ہے، ویسے بھی شب عاشور ہے، چاہتا ہوں مسائل کچھ طویل پڑھوں جتنا وقت ہوا، جتنی توفیق ہوئی. ولایت کے آثار کو اگر لکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلا اثر کون سا ہے؟ ولایت کے آثار کو اگر لکھنا چاہیں گے تو یقیناً تمام کے تمام آثار تو گنوا دیے، لیکن اب اس ولایت کی تشریعاً سمجھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے جو پہلا اثر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اثر ہے اثر عدالت. عدالت آثار ولایت میں سے ایک اثر ہے، یعنی عدالت پر ایمان. اسی لیے آپ کے اصول دین کے اندر توحید کے فوراً بعد کیا کہتے ہو؟ عدل. توحید کا بیان کرنے کے فوراً بعد عدل کی بات کرتے ہیں. اسی لیے تمام کے تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا قرار پایا؟ لِيَقُومُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل قائم کر سکیں. اور یہ انبیاء تھے، خود خدا کا کیا اعلان ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران کی 18 آیت کے اندر، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہوا والملائکت وعلی العلم قائمن بالقسط، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے معبود. شہد اللہ، اللہ خود شاہد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. الا ہو، یہاں اللہ نام نہیں لیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خدا خود شاہد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ بھی شاہد ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جن کو، جنہیں علم دے دیا گیا وہ شاہد ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قائماً بالقسط، یہ بہت گہرا جملہ ہے، کس شے پر اس کی یہ کائنات قائم ہے؟ کہا عدل پر قائم ہے. کائنات کا قیام عدل پر ہے، یعنی اثر ولایت کا اثر دیکھنا ہو سورہ آل عمران 18 آیت عدل قرار پائے گا. دوسری آیت کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور وہ آیت نہیں ہے بیسیکلی، وہ ایک جملہ ہے جو کہ آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، بہت توجہ، عدل کو ذہن میں رکھیے گا. اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک آغاز ہے، انجام بھی تو کوئی ہوگا. آغاز تو ہم نے دیکھ لیا کہ 11 ہجری کے بعد کس طریقے سے دین ہائی جیک ہو گیا. یہ میں نے کیا کہا؟ یعنی پیغمبر جو چاہتے تھے، جو وصیتیں کی تھیں، آج ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جو وصیتیں پیغمبر نے فرمائی تھیں کیا من و عن ان پر عمل ہوا؟ کوئی کہے کہ ہاں ہو گیا؟ ہاں، اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تو نہیں ہے نا؟ ہاں بھائی، سوال ہے، یہ بتاؤ، تمام مکاتب فکر بیان کریں کہ رسول اللہ کی جو وصیتیں تھیں کما حق کہو، ان پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا. دین کو غلبہ عنایت ہوا؟ نہیں ہوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہی اسی لیے تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے. کیا تمام ادیان پر دین کا غلبہ ہو گیا؟ نہیں ہوا. غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غلبہ برہانی ہوتا ہے اور ایک غلبہ حاکمیت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے. کیا دین کی پورے گلوب پر حکومت ہے؟ نہیں ہے. اگر دین کی پورے گلوب پر حکومت ہوتی تو آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ ہوتا؟ یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ ہوتا؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے یہ ظلم اور ستم ہوتا؟ ارے دوسری دنیا کو چھوڑو، خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اگر دین کا غلبہ ہوتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا؟ نہیں کاٹتا. اس کا مطلب یہ غلبہ نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ آیت کہہ رہی ہے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے تھا، غلبہ ہوا نہیں ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کی اطرت میں کوئی ایسا ہے جو باقی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس زمین پر وہ غلبہ جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ غلبہ عنایت ہوگا گروپ محمد و آل محمد پر. السلام علیکم امام زمان. کوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین پر غلبہ ہوگا؟ کیا کرے گا وہ آ کر؟ تمام سنی منابع، تمام شیعہ منابع، جہاں جہاں بھی امام کا اس انداز سے تعارف ہے، ایک جملہ سامنے آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یمل اللہ به الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، کہ اس طریقے سے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. یہ اسی ولایت کا اثر ہوگا، یعنی وہ ولایت حضرت حجت زمان جب ظہور کرے گی اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوگا؟ کہ زمین پر عدل اور انصاف ایسے بھر جائے گا جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی. یہ عدل ہے. لیکن بس ایک سوال، یہ جو عدل ہوگا کیا رسول اللہ سے جدا کوئی عدل ہوگا؟ بہت توجہ، بہت نازک بات کہنے لگا ہوں. کفی وکف علی علی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. حدیث ہے، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. لیکن یہ کیا ہوا؟ 25 سال کے بعد جب علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی اور آپ نے عدل کو نافذ کیا تو راوی نے لکھا کہ انہیں ان کے شدت عدل نے محراب میں قتل کر دیا. سوال، کیا علی کا عدل رسول اللہ سے زیادہ سخت تھا؟ کہہ چکے ہیں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے، تو پھر یہ سختی؟ سوال، اس کا مطلب سختی عدل میں نہیں ہے. عدل تو وہی ہے جو رسول اللہ کا عدل ہے. 25 سال میں تمہاری روش بدل گئی ہے کہ جب رسول کا عدل تمہارے سامنے رکھا گیا تمہیں سخت لگنے لگا. بس عزیزوں بہت توجہ، یہاں تک تو میں تمہیں لے آیا ہوں. 25 سال کے بعد رسول اللہ کا عدل سخت معلوم ہو رہا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، جب وہ زمین پہ عدل نافذ کرے گا یہ بتلاؤ سخت تو معلوم نہیں ہوگا؟ درود پڑے محمد و آل محمد پر. تو اپنے آپ کو اس عدل کے لیے تیار کریں. آثار ولایت کے اندر پہلا اثر بتایا عدل، سب سے پہلے اپنے نفس پر عدل نافذ کریں. ظہور کے لیے مقدمہ ہے عدالت کا، اپنے نفس پر ظہور کریں، اطلاق کریں. یعنی کہ کیا عدالت؟ کیا ہے عدل؟ جو شے جس مقام پر ہے اس کو وہ مقام دو. تمہارے نفس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو. تمہارے نفس کا مقام کیا ہے؟ تمہارے نفس کا مقام یہ ہے کہ جو اسے سنوارے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسے خراب کرے گا ناکامیاب ہوگا. تو نفس کا حق کیا ہے؟ نفس کا حق یہ ہے کہ اسے سنوارا جائے. جب تم گناہ کرتے ہو تو تم اپنے نفس کو آلودہ کرتے ہو. یہ نفس کا حق نہیں ہے کہ اسے آلودہ کیا جائے. یہ گناہ تمہارے نفس پر اصلاً ظلم ہے. تو ولایت علی کا تقاضا کیا ہے؟ ولایت علی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ مولائی کو گناہ سے دور کر دیتی ہے. اب اگر کوئی معصیت کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، خدا کے محرمات کا کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، شاعر اسلامی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو سمجھ جانا اس کے گلے سے جو ولایت کی آواز آ رہی ہے یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے صفین میں نیزوں پر قرآن بلند ہو گیا تھا. علی کی ولایت خدا کا قرب چاہتی ہے، علی کی ولایت نفس کی طہارت چاہتی ہے، علی کی ولایت باطنی پاکیزگی چاہتی ہے، گناہ سے دوری. یا علی مدد کب کہا جائے؟ بہت توجہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی گناہ کا خدا نخواستہ کرنے کا موقع سامنے ہو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، یا علی مدد کہہ کر اپنے ہاتھوں کو روک لو، یہاں علی تمہاری مدد کریں گے۔ جب کبھی بھی کبھی خوف محسوس ہو رہا ہو، یا علی مدد کہہ کر خوف کو برطرف کر دینا، علی تمہاری یہاں بھی مدد کریں گے۔ جب کبھی راہ خدا پر چلنا دشوار ہو رہا ہو، یا علی مدد کہنا، بوزر اور کمبر کی طرح تمہارا راستہ بہت زیادہ ہموار ہو جائے گا۔ یہ ہے ولایت علی، یقیناً یقیناً۔ تو دوسرا اثر وہ عقل کا کامل ہونا ہے، ولایت کا اثر، آثار ولایت بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یکمل العقل الا باتباع الحق، الشہادہ کے اندر صفحہ 356 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ عقل کامل کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں عقل کامل ہی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ صرف اور صرف حق کی پیروی کی جائے، حق کی پیروی سے عقل کامل ہوتی ہے۔ چنانچہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کم عقل اور نادان شیعہ اور جن کے دینداری سے مضبوط مچھر کے بالوں پر ہیں، ہمیں اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب امام اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں کم عقلی کو دیکھتے ہیں، جب ان میں بصیرت کا فقدان دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی اس کم عقلی کی وجہ سے ہمیں بہت اذیت ہوتی ہے، تو آج اس فرش عزا سے یہی نیت کر کے اٹھیں گے، پروردگار ہماری عقلوں کو کامل کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ حضرت حجت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہی نصرت، یہی امام سے آپ کا کنیکشن آپ کو امام زمان سے ملا دے گا۔ امام زمان کی طول عمر اور سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے، اللہم تیسرا اثر شعائر اللہ کی احترام کرنا، شعائر کا احترام کرنا آثار ولایت میں سے ہے۔ وَمِن شعائر، آیت قرآنی ہے، نوٹ کیجئے، سورہ حج آیت نمبر 32، وَمِن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی بھی شعائر اللہ کی احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے، یہ اس کے دل کے تقوی میں سے ہے۔ شاعر کا احترام، شاعر کیسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ، شاعر نکلا ہے شعیرہ سے، شعیرہ کی جمع ہے شاعر، یہ شعر جو لفظ ہے نا، اگر اس کا اور میں مجرد ثلاثی روٹ نکالوں تو شین عین اور را نکلے گا، جس کو آپ شعر بھی کہتے ہیں۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں؟ شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں لیکن اس کی تشریح نثر میں ممکن نہیں ہو پاتی، گویا کوئی بہت باریک اشارہ ہوتا ہے کہ جس کے اشارے کو سمجھانے کے لیے صفوں پر صفحہ لکھنا پڑتا ہے، لیکن اتنی بڑی تشریح کو فقط دو مصروں میں سمجھ جایا جاتا ہے، اسی لیے شعر کو شعر کہتے ہیں کہ اس میں بہت باریکی سے کسی حقیقت کا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے بال ہیں ان کو بھی عربی میں شعر کہتے ہیں کیونکہ بہت باریک ہوتے ہیں، بہت توجہ، ان تمام باتوں کو ایک دم سمیٹ دوں گا، یعنی بہت باریک کسی حقیقت کی طرف اشارہ، اور اسی شعر سے نکلا شعور، اسی شعر سے نکلا شعور، یعنی جب کبھی کسی شے میں کوئی علامت دیکھو، وہ جو شعیرہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، لیکن وہ علامت کیسی علامت؟ علامت جو تمہیں کوئی علم دے، یعنی علامت کو دیکھ کر کچھ علم ہو جائے، دیکھ علامت کو رہے ہو لیکن علم ہو رہا ہے۔ مثلا تھرمومیٹر لگایا اور جب نکال کر پارے کو دیکھا تو دیکھا 102، دیکھ کیا رہے ہو؟ پارے کو، تھرمومیٹر کو، اور علم کیا ہو رہا ہے؟ بخار۔ کیا تھرمومیٹر میں بخار دکھا ہے؟ تھرمومیٹر میں کیا دکھا ہے؟ وہاں علامت دکھی ہے۔ علامت کس کی ہے؟
علامت بخار کی ہے. اب جب تم نے سمجھ لیا کہ یہ بخار ہے تو کیا کرنا ہے؟ پورا معاملہ ذہن میں آ گیا. کیا پریکاشنز کرنی ہے؟ اب کیا تدبیر کرنی ہے؟ کیا دوا لینی ہے؟ تمام کی تمام ان مطالب کی طرف تمہارا ذہن چلا گیا فقط ایک پارے کو دیکھ کر. کیا سمجھے؟ سامنے تو علامت تھی لیکن ذہن میں کیا آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہر اس ظاہر کی شکل تو بخار سے نہیں ملتی. ہاں یہ جو مساجد بنی ہوئی ہیں یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ آپ نے بنائی ہے نا. یہ مسجد جس کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں اگر قرآن میں دیکھیں گے تو مسجد الحرام ہے جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. حرمت والی مسجد ہے, اس کا طواف بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں طواف ہو رہا ہے, اس کے صحن میں ہی کعبہ ہے. مسجد الحرام کے صحن میں کعبہ ہے یا نہیں ہے؟ صحن میں ہی ہے نا, چھت پر تو نہیں ہے بھائی. صحن میں کعبہ ہے, اس کے خدا کا گھر ہے. مسجد تو وہ ہے, مسجد ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا گھر ہے, خدا رہتا ہے اس میں؟ رہتا تو نہیں ہے, جسم و جسمانیت تو نہیں رکھتا. تو جب خدا رہتا نہیں ہے اس میں تو وہ گھر اس کا کیسے ہے؟ کہا اس سے منسوب ہے. اچھا نسبت ہے تو اس کا مطلب اس سے نسبت سے وہ شے حرمت والی ہو گئی ہے. یعنی اگر کسی شے کو اس سے نسبت ہو جائے تو وہ حرمت والی ہے, اس میں اس کا رہنا ضروری نہیں ہے. اچھا وہ ہے اصل. یہ جو تمہارے محلے میں مسجد بنی ہے یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ بھی خدا کا گھر ہے. اصل میں تو یہ مسجد الحرام ہی کی شبی ہے. یہ شبی کس نے بنائی ہے؟ تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. یہ شبی کس کی شبی ہے؟ کہا مسجد الحرام کی شبی ہے. وہ مسجد الحرام میں کیا ہے؟ کہا اس کا گھر ہے. وہ اس کا گھر کیسے ہے؟ کہا اس سے منسوب ہے. تو بس اب یہ سوال نہ کرنا کہ اگر کسی شبی کو دیکھ رہے ہو تو یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ شبی تو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور منسوب کر رہے ہو کسی سے. ارے یہ مسجد بھی تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. یہ جو قرآن مسجد میں لکھا ہوا ہے یہ بھی تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اسی ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کو کتاب اللہ بھی کہہ رہے ہو, اس کی تعظیم بھی کر رہے ہو, بغیر وضو چھو بھی نہیں رہے ہو اور پھر شبی پر اعتراض کر رہے ہو. درود پڑے محمد والے محمد پر. یہ جو ہر چیز حرام اور شرک اور بدعت نظر آ رہی ہے وہ کنگ فہد کی اس انڈسٹری میں جو قرآن چھپ رہا ہے وہ تم ہی چھاپ رہے ہو, اور اس کا وہی احترام ہے جو قرآن کا ہے, جو کتاب خدا کا ہے. تو یہ نہ کہنا اپنے ہی ہاتھ سے بناتے ہیں اور اپنے ہی خودی کو چننا شروع کر دیتے ہیں. تو جی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ شبی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دکھتا تو ہے عالم عباس, دیکھنے میں تو لکڑی اور کپڑا ہے. اگر اس باریکی کو درک نہیں کر رہے تو وہ لکڑی ہے کپڑا ہے, لیکن جب علم دیکھ کے اس کی باریکی کو درک کیا تو پھر سمجھ میں آ گیا فقط عباس کا علم نہیں ہے, پرچم اسلام ہے. کہ کچھ ہستیاں تھیں کہ جن کے سبب آج اسلام باقی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم اسلام تو اسی وقت دفن ہو گیا تھا کہ جب مسلمانوں نے, درود پڑے محمد والے محمد پر. اب یہ آپ کا شعور ہے کہ فل ان دا بلینکس یہاں تک لا کے چھوڑ دیا. بس یہ شعور ہے. انہی آثار میں سے وقت تمام ہو گیا. بہت اختصار کے ساتھ, آثار ائمہ علیہ السلام کے اقوال بھی آثار کہلاتے ہیں, اور ائمہ علیہ السلام نے جو دعا تعلیم کی ہے, مجھے نہیں پتہ مجھے مصائب میں وہ وقت آ سکے گا نہیں آ سکے گا, لیکن ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا سمجھیے گا. جب آخری وقت آیا تھا نا امام پر, بالکل شہید ہونے سے پہلے خون میں غلطہ ہیں, واپس آئے تھے خیمے میں سید سجاد کو وصیتیں کرنے. جانتے ہیں وصیتیں کی کیا تھیں؟ عموماً چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, وصیت کر رہا ہوں آپ کو کہ جا کے مقاتل کو آج خود پڑھیے. امام نے وصیت کی ہے. وصیت میں امام کو ایک دعا تعلیم دی اور کہا یہ دعا میری والدہ, یعنی کہ مجھے میرے بی بی فاطمہ تو زہرا نے مجھے تعلیم دی تھی. اور کیوں دی تھی؟ کہا جب بھی کبھی کوئی مصیبت پڑے اور سخت حالات کا سامنا ہو اس دعا کو پڑھ لینا. امام خیمہ سجاد میں آئے ہیں وہ دعا تعلیم کرنے کے لیے. تو چنانچہ وہ دعا پوری موجود ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے آئمہ نے آپ کی اور ہماری کس انداز سے مدد فرمائی ہے، یہ دعا بھی آثار ہیں آئمہ علیہ السلام کے۔ چاہتا ہوں انہی آثار میں سے ایک دعا اور اس دعا میں سے فقط وہ فقرات کہ جو کہ میرے موضوع سے بہت متصل ہیں، دعائے شریفہ عرفہ کہ جو کہ امام حسین مظلوم کی دعا ہے کہ جو کہ وہاں میدان عرفات میں دعا بلند ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں سمجھیے، فرما رہے ہیں کہ ترددی فی الآثار یعجب بعد المزار، یعنی جو تیرے آثار ہیں جب میں نے اس پر نظر نہیں کی، یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے بیان بھی ہو رہا ہے لیکن اپنی اس حقیقت کا بھی بیان ہے کہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، مخلوق کچھ کر لے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس کمال پر آ کر یہ جملہ بولا بھی جا سکتا ہے۔ کہا کہ تیرے آثار پر اگر صحیح انداز سے غور نہ کیا جائے تو رکاوٹ بنے گا کس بات سے، کہ تجھ سے ملاقات ہو سکے۔ اللہ اکبر، یعنی آثار کے ذریعے سے پہنچنا۔ پھر کہتے ہیں وَمَتَى بُعَدْتَ حَتَّى تَكُونُ الْآثَارِ، یعنی کہ کس طریقے سے، کب ہم تجھ سے تیرے آثار سے اگر دور ہیں، ہم کب تک تجھ سے کیسے دور رہیں گے، کب تیرے آثار سے قریب ہو جائیں گے، اس انداز سے اس دعا کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے۔ کہتے ہیں، بہت توجہ رہے، الہی امرتو بالرجوع الی الآثار، اے اللہ میں تیری طرف تیرے آثار کے ذریعے سے رجوع کرتا ہوں، فرجعینی الیکا بکسوت الانوار وہدایت الاستبصار حتی ارجع الیک، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے درگاہ میں آؤں، یعنی اس کی طرف، اس کے آثار کے ذریعے سے امام معصوم توسل کر رہے ہیں، پروردگار کے آثار کے ذریعے سے توسل ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا من استوى برحمانیت فصار العرش غیبا فی ذاته محقت الآثار بالآثار، یہ آخری جملہ ضائع نہ جائے، کہ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہاں ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے محقت آثار بالآثار، کہ تو نے اپنے آثار کے ذریعے سے آثار کو مٹا دیا۔ کیا معنی؟ یعنی جو تیرے آثار الہیہ ہیں ان کے ذریعے سے جو تو نے طاغوت کے آثار تھے انہیں مٹا دیا، کما ملعت ظلم وجورا، کہ وہ جو آثار آخری اثر جو باقی ہے جب وہ ظہور کرے گا تو وہ زمین پر جو باطل کے آثار ہوں گے، یہ اثر اتنا قوی اثر ہے کہ تمام آثار کو مٹا کر پوری زمین پر عدل نافذ کرے گا۔ یہ ہے وہ آثار ولایت۔ ان آثار ولایت کی اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو وہ یقیناً علیہ السلام ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ان سے منہ موڑ لے تو پھر اس کے لیے خدا کی طرف سے لعن۔ یہی زیارت میں آپ کہتے ہیں کہ لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، کہ لعن ہو اس امت پر جس نے آپ کو آپ کے مقام سے دور کر دیا تھا اور اس مرتبے سے گرا دیا تھا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ اپنی نفسوں پر ان کو اولیت دینا، یہ ان کا مقام ہے۔ بس جہاں کبھی میں نے علی کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط کیا تو میں نے علی کو ان کے اس مقام سے ہٹا دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، بدلے میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ لعن ہوگی۔ ہر اس شخص کے لیے لعن ہوگی کہ جو مولا علی کو ان کے مقام سے دور کر دیتا ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو ان کے مقام سے دور کر دیتا ہے، اس کے لیے لعن ہے۔ بس عزیزو، شب عاشور ہے، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، چاہتا تھا مصائب طویل پڑھوں لیکن اب نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن بہرحال اس سے پہلے کہ میں مصائب شروع کروں ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جس کا
جس کا رمضان نام بتا رہا ہے، والد کا نام عرفان بتا رہا ہے، جن صاحب کا بھی ہے وہ امام بارگاہ کے آفس میں جا کر لے لے، ایک بچہ رمضان جن کے والد کا نام عرفان ہے امام بارگاہ کے آفس میں موجود ہے وہاں سے لے لے۔ پس عزیز ہو، یہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ان کی نظروں سے، ان کی ماں کی نظر سے اوجھل ہو گیا ہوگا، اس وقت اس ماں کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل کا کیا عالم ہوگا، یہ آپ اور میں نہیں جانتے۔ خدا کی قسم، بہت توجہ رکھیے گا، ایک چاہنے والا تھوڑی دیر کے لیے جب نظر سے اوجھل ہو جائے نا، تو پھر رات کو تکیے پہ سر تو ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ جن کے گھروں سے ان کے پیاروں کو اٹھا لیا گیا ہے نا، ذرا ان سے پوچھو کہ ان کو رات کو نیند آ جاتی ہے؟ کہا کہ نہیں، نیند تو نہیں آتی، نیند پر اختیار تھوڑی ہے۔ بس عزیزوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا غم غلط ہے، لیکن بس ایک سوال قائم کر رہا ہوں، چند لمحوں کے لیے اگر کوئی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر دل کی کیفیت یہ ہے کہ نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس محسوس ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ 1182 برس ہو گئے کسی کو نظروں سے اوجھل ہوئے ہوئے، 1182 برس ہو گئے کوئی پردہ غیب میں آنسو بہا رہا ہے، جو کربلا کے واقعے کو دیکھ رہا ہے کہ کب خدا کا اذن ہو اور میں ظہور کروں اور اس کربلا کا انتقام لوں، کب میرا لشکر تیار ہوگا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ میری زندگی میں اس غائب کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، اس صاحب غیبت کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے۔ آج اگر مجھے نیند آ جاتی ہے، مجھے پروردگار سے سوال کرنا ہوگا، مولا میرے والی غیبت میں ہیں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ ظہور کرے، تو پھر مجھے یہ چین سے نیند کیوں آ رہی ہے؟ پروردگار سے دعا کرنی ہوگی کہ ہمارے قلب کو منقلب کر دے۔ جس طرح 61 ہجری میں حجت زمان کے ساتھ کیا ہوا بس سن سکیں گے، جب تمام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، اس کے بعد امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ذات یدب عن حرم اللہ، حرم من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا، حل من مغیث یرجو اللہ فی غاثنا، حل من معین یرجو ما عند اللہ فی غاثنا۔ کیا کوئی ہے جو حرم رسول سے دفاع کرے؟ کیا تمہارے درمیان ایسا موحد جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے، خدا سے لو لگائے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کر کے خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھے؟ حرم کی عورتوں نے جب حسین کی آواز سنی تو ان پر ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ امام زین العابدین امام حسین کی آواز سن کر خیمہ سے باہر نکل آئے، بیماری کا یہ حال تھا کہ شمشیر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس ناتوانی کے باوجود میدان کی طرف چلے۔ ام کلثوم پیچھے پیچھے آواز دیتی چلی، بھتیجے لوٹ آئیے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، پھوپھی مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ فرزند رسول سے دفاع کروں۔ امام حسین نے فرمایا، بہن انہیں روک لو، ڈرتا ہوں کہ زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ بس عزیزو، آخری رخصت کے لیے امام خیمے میں آئے ہیں، رخصت کے لیے امام جب آئے، صدا بلند کی، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام۔ سکینہ نے رو کر کہا، بابا کیا مرنے کو جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا، کیسے نہ جاؤں کہ کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ بس عزیزو، امام
امام نے سکینہ کو دلاسے دیے۔ بی بی سکینہ نے بہت گریا کیا، جب بہت گریا کیا ہے نا، امام نے چند جملے سکینہ سے کہے، کیا کہا؟ اے سکینہ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا، اشک حسرت سے بہت زیادہ نہ تڑپاؤ، میرے جیتے جی نہ رو، جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا۔ پھر فرمایا، میری عزیزہ، یہ آخری رخصت ہے، اب روز قیامت حوض کوثر کے کنارے ملاقات ہوگی، رو نہیں، اسیری کے لیے تیار رہو، بہترین بردباری کو اپنا شعار بناؤ، اور جب میرا ٹکڑے ٹکڑے بدن خاک پر اور رگوں سے خون بہتے ہوئے دیکھو تو صبر کرنا۔ پس عزیزو، حسین علیہ السلام نے ودا کیا، آخری وقت ہے، بہن زینب وہ کرتا جو اماں نے سیا ذرا وہ کرتا تو لانا، بہن نے روتے ہوئے وہ کرتا کیا کہا؟ بھیا میں سمجھ گئی، اماں کہتی تھی، اماں روتی جاتی تھی اور یہ کرتا سیتی جاتی تھی، کہتی تھی جب حسین یہ کرتا طلب کرے سمجھ جانا کرتا نہیں کفن مانگ رہے ہیں۔ عزیزو عزیزو، میدان میں گئے ہیں، گرمی کی شدت ہے، جنگ کرنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں، بہت بہت زیادہ جنگ کرنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں، لمحہ بھر سانس لینے کے لیے ٹھہرے ہیں کہ ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، پیرہن کے دامن سے خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں، زہر میں بجا ہوا تین بھال کا تیر تھا، سینے مبارک پر لگا، بعض روایات میں ہے کہ قلب میں بے وسط ہو گیا، امام حسین کی صدا بلند ہوئی، بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ، آسمان کی طرف رخ کیا، اے اللہ تو جانتا ہے یہ لوگ کس کو قتل کر رہے ہیں، جس کے سوا روئے زمین پر کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ اس کے بعد پشت کی طرف سے اس تیر کو کھینچ لیا، کہتے ہیں آپ کے بدن مبارک پر اتنے تیر لگے تھے کہ آپ کی زرہ ساہی کی مانند ہو گئی تھی، تیر سامنے کی طرف سے لگے تھے۔ بس عزیزو، یہاں آخری وقت ہے، بی بی زینب کی فریاد بلند ہوئی، زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئیں، فریاد کی، وا اخاها وا سیداها وا اہل بیتاها، اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا، اے کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پراگندہ ہو جاتے، اے عمر سعد بائے ہو تجھ پر، ارے ابو عبداللہ کو شہید کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ زینب نے کہا، بائے ہو تم پر، کیا تم مسلمان بھی نہیں ہو؟ اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا۔ سن سکیں گے بی بی زینب ایسے عالم میں فریاد کر رہی ہے کہ مقاتل میں لکھا ہے، زینب کی صدا کو سن کر عمر سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے غربت زینب۔ بس عزیزو، آخری لمحے تھے، گھوڑے پر سے زمین پر آتے ہیں، روایت لکھ رہی ہے کہ جب زمین پر گرے دائیں کروٹ لیٹنا چاہا لیکن زخموں کی وجہ سے نہیں لیٹ سکے، بائیں کروٹ لیٹنا چاہا نہ لیٹ سکے، ریت اکٹھا کر کر اس پر سر کو رکھ دیا۔ دوسری روایت بتاتی ہے کہ جب زمین پر آئے تھے یہ وہ جسد تھا کہ زین سے تو اتر گیا تھا، زمین تک نہیں پہنچا، ارے اتنے تیر تھے جو آپ کے جسد اطہر میں بے بس تھے، حسین علیہ السلام سجدہ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے تیروں کو زمین کی مدد سے اس قدر دبایا کہ پیشانی زمین پروردگار تو دیکھ رہا ہے، اب یہاں پر ملعون وہی وقت آیا. آٹھویں امام کی روایت عرض کروں, ابن شبیب سے کیا کہا تھا, ابن شبیب ان کنت باقیاً لشیء فابقی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے ابن شبیب, اگر تو کسی شے پر رونا چاہتا ہے نا تو تو حسین ابن علی پر رو, اس لیے کہ انہیں ایسے ذبح کیا تھا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبِحُ الْقُبَشَ, اس انداز سے ذبح کیا ہے جیسے بکروں کو ذبح کرتے ہیں. سن سکیں گے, اس جملے کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. عرب میں دور جاہلیت میں ایک عجیب کھیل کھیلا جاتا تھا. ایک بکرا لیا جاتا تھا, اسے پالا جاتا تھا, ایک سال کے بعد پھر دائرہ بنا کر ہاتھوں میں اسلحہ لے کر کھڑے ہوا جاتا تھا, اور پھر اس بکرے پر جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا اسے وہ مارا کرتا تھا. یہ بکرا لہو لہان ہو کر جب گر جاتا تھا پھر اس کے سر کو فرزند رسول اس عالم میں کربلا کی زمین پر ذبح کیا گیا. کما یذبح القبش, جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں یہاں حسین ذبح ہو رہے تھے. شمرن جالس نالا صدر ہے, شمر صدر پہ سینے پر بیٹھا تھا, رسول حسین کی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور گردن پر 12 ضربے لگا کر گردن سے سر کو جدا. یہاں یہ منظر تھا, وہاں ملائکہ میں کوہرام بچ گیا, ملائکہ میں کوہرام بچ گیا. وہاں حسین کی صدائے ملائکہ کی بارگاہ میں جب یہ عالم ہوا, پروردگار عالم نے قائم کی تصویر کو سامنے کیا, کہا اس کے ذریعے سے میں اس خون ناحق کا انتقام لوں گا. بس عزیزو, آخری جملے سنے, یا حسین ذبح ہو گئے, وہاں زلجنا حسین کی قتل کی خبر کو لے کر جب خیمے میں پہنچا, وہ سکینہ جس سے رس اس انداز سے جدا ہوئے تھے, بس سمجھیے گا ان مسائل کو ذرا سمجھیے گا, بچی جاتے ساتھ ہی ارے گولوں کی ٹاپوں میں باہر یا جواد العبی, اے میرے بابا کے گھوڑے, بس مجھے اتنا بتا دے, مجھے اتنا بتا دے, ہر صبح میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا پیاسا ہی قتل کر دیا. بس یعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلب.
پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا شب عاشور ہے, کوئی دعا نہیں کریں گے لیکن ایک دعا سب مل کر کریں گے, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة, یا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تبنى حسين.